لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ودالة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصين له الدين. صلوات الله وسلامه على محمد. قرآن مجید کی سورہ زمر کی یہ آیہ کریمہ اور اس کے بعد کی آیت جو آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہی، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے اے حبیب تمہاری طرف قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے کہ تمام حق کے پہچاننے کا معیار قرآن کو قرار دیا گیا، اور اس حق کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دستور دیا گیا کہ فاعبد اللہ مخلصا له الدین، اللہ کی بندگی کرو اور اس کی بندگی جو ہو وہ دین میں مخلص یعنی خالص دین کے ساتھ، مخلصانہ بندگی، مخلصانہ عبادت، مخلصانہ دینداری. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کے بعد جو قرآن میں آیا تھا اللہ للہ الدین الخالص، کہ بے شک اللہ کے لیے جو چیز ہے جو دین وہ دین خالص ہے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا دوسرے کو اپنا ولی بنائے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا اپنے آپ کو کسی کو ولی بنائے ہوئے ہیں، تو ان کی زبان یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان غیر خداؤں کی عبادت نہیں کرتے، ان کی پرستش نہیں کرتے، مگر یہ تو ہم صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچیں. یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت تھی جو اس زمانے میں تھی، اور بعد کے زمانے کے لیے قرآن میں آیت بن کے اسی لیے آ گئی کہ ممکن ہے کہ یہ قول کبھی انسان کو دھوکے میں دے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ ہم ایک عمل کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں، لیکن در حقیقت خدا تک پہنچنے کا جو عمل ہے وہ ہمیں حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم معین کریں، کیونکہ اگر اپنی طرف سے معین کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ اس ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھتے بڑھتے پھر اپنا عمل نگاہوں کے سامنے رہے گا اور خدا سامنے نہیں رہ جائے گا، اللہ کی ذات نہیں رہ جائے گی. کہ جو تاریخ میں یہ ہوا، یعنی کسی قوم نے ایک مرتبہ بت پرستی شروع نہیں کر دی، جب ان کو بت پرستی کرنا ہوا تو بتوں کو بنا کر یہ کہا کہ یہ بت ہم اس لیے مان رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں. اور یہ بات اتنی حقیقت تھی اور اتنی خطرناک بھی تھی کہ ان کافروں کی بات کو قرآن نے آ کر اپنے اندر جگہ دے دی تاکہ بعد میں اس عمل کے ذریعے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. کافروں کا جملہ ہے یہ. جب ان سے پوچھا جائے کیوں تم کرتے ہو, تمہارا معبود تو اللہ ہے, تمہارا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, مانتے بھی تھے کہ ہاں پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہی ہے. فرعون بھی مانتا تھا, اتنا فرعون بھی مانتا تھا کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے. فرعون کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں تمہارا خالق ہوں, فرعون یہ کہتا میں تمہارا رب ہوں. دو چیزوں میں فرق ہوا. فرعون کبھی اپنی قوم سے یہ نہیں کہتا تھا میں تمہارا خالق ہوں, میں نے تم کو پیدا کیا ہے, بلکہ وہ کہتا تھا کہ پیدا تو اللہ ہی نے کیا ہے لیکن تمہاری زندگی ہمارے ہاتھ میں ہے, میں چلا رہا ہوں, میں تمہیں کھانا دے رہا ہوں, میں تمہیں پینا دے رہا ہوں, میں تمہیں رزق دے رہا ہوں, میں تمہاری زندگی کا پورا نظام ہمارے ہاتھ میں. رب کے معنی یہی ہوتے ہیں. رب کے معنی پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ رب کے معنی ہے زندگی کا نظام چلانے والا, تدبیر اور تربیت کرنے والا, ہر طرح کی تربیت. تربیت سے مراد آپ کے ذہن میں یعنی فقط یہ نہیں کہ نہیں, جس طرح کی زندگی جو چل رہی ہوتی ہے, جو زندگی انسان کی چل رہی ہوتی ہے وہ کسی تربیت کے نتیجے میں, کچھ مادی تربیت ہوتی ہے, کچھ جسمانی تربیت ہوتی ہے. مثلا عربی میں اگر کوئی اپنے جا کر باڈی بلڈنگ بھی کر رہا ہے تو وہ بھی ایک طرح کی اس کو جسمانی تربیت کہا جاتا ہے. تربیت کا لفظ جو ہے تھوڑا وسیع ہے. رب سے بنا ہوا ہے تربیت. تو فرعون کبھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میں تمہارا خالق ہوں, کہتا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب ہوں, تمہارے میرے ہاتھ میں تمہاری زندگی ہے, میں اپنے بیت المال سے دوں تو تمہاری زندگی چلے گی, نہیں دوں تو رک جائے گی, سب کچھ میرے اختیار میں. وہ کافر لوگ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ان بتوں نے ہم کو پیدا کیا ہے, یہ کوئی نہیں کہتا تھا. جو کافر رسول اللہ کے زمانے میں بت پرستی کرتے تھے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ان بتوں نے ہم کو پیدا کیا ہے, بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہماری زندگی چل رہی ہے, رزق مل رہا ہے, کھانا پینا مل رہا ہے. مشکل یہاں پہ تھی. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں انہی کے ذریعے سے ہم خدا تک بھی جا رہے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اللہ تک جائیں. پھر وہ اللہ تک جاتے جاتے وہ لوگ جو واقع اللہ تک جانے کے لیے انہوں نے, چونکہ یہ انسان کی مشکل ہے, یعنی بہت پرانی مشکل ہے, کوئی نئی مشکل بھی نہیں تھی, پرانی مشکل ہے. پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ انسان جب تک وہ کوئی چیز محسوس طور پر دیکھتا نہیں ہے تب تک اس کو جلدی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے. کچھ چیزیں ہونا چاہیے ساتھ. اللہ کی پرستش, اللہ تو دکھائی نہیں پڑتا تو کیا کریں, اللہ تو دکھنے والی چیز نہیں ہے, دکھنے والی ذات نہیں ہے. اب وہ ذات جو دکھائی نہ پڑ رہی ہو اس کی بندگی کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یعنی تاریخ میں ہمیشہ بہت مشکل رہا. بت پرستی کے وجود میں آنے کی وجہ یہ رہی ہے کہ بت پرستوں نے اللہ کے مقابلے میں آ کر پہلے بت نہیں بنائے. نہیں, چونکہ اللہ دکھائی نہیں پڑتا ان آنکھوں سے. پہلے میں نے عرض کیا کہ دکھائی بہت زیادہ پڑتا ہے. اس کائنات میں سب سے زیادہ دکھائی پڑنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے, لیکن وہ آنکھوں سے نہیں دکھتی, چربی کی آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے وہ ذات دیکھی جاتی. لیکن یہ انہی آنکھوں سے, انہی میٹیریل آنکھوں سے جب ان کو نہیں دکھائی پڑتا تھا تو کہتے تھے ہم کیسے کریں, کیا کریں, سمجھ میں نہیں آتا, یہ مشکل تھی. اسی لیے ایمان کا ایک اصلی ترین رکن جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہو. غیب پہ ایمان, یعنی جو آنکھوں سے نہ دکھنے والا اس پر بھی انسان ایمان لا سکے, اپنی بصیرت کے ذریعے سے, اپنے شعور کے ذریعے سے, اپنی عقل کے ذریعے سے ایمان لانا, یہ لا سکے انسان. یہ وہ نہیں کر پاتے تھے. لہذا کہتے تھے اللہ کی کیسے بندگی کی جائے جو دکھائی نہیں پڑ رہا, کچھ دیکھنا کچھ نہ, کہ نہ کسی کو چوم سکتے ہیں, نہ کسی کو چھو سکتے ہیں, نہ کسی کو سینے سے لگا سکتے ہیں, نہ کسی کے قریب ہو سکتے ہیں, تو یہ کیسا اللہ ہے, یہ اللہ کون سا ہے. یہ بات میں نے جناب موسیٰ کے دور کی بتائی شاید یہاں پر بھی, کہ جناب موسیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا تھا کہ لوگوں کی نگاہوں کے سامنے عصا مارا تھا اور سارا پانی ادھر سے ادھر جدا ہو گیا اور بیچ میں بالکل سوکھا اچھا خشک راستہ بن گیا. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی جیسے ہی یہ قوم جو جناب موسیٰ کے ساتھ آئی تھی، جو انبیاء کی اولاد تھی، جناب یعقوب و جناب یوسف اور ان کے بھائیوں کی اولاد تھی، جو جناب ابراہیم کی اولاد تھی، وہ قوم جیسے ہی اس دریا سے باہر نکلی، سوکھے ہوئے دریا سے، چونکہ ایک ہی دریا تاریخ میں ایسا آیا سوکھا ہوا، ادھر پانی ادھر پانی، یہ سوکھا ہوا راستہ، جیسے ہی باہر نکلی، باہر نکل کے تھوڑا سا آگے بڑھی، آگے بڑھ کے دیکھا ایک قوم ہے جو بتوں کی پرستش کر رہی ہے، تو ان کو ان کی رال ٹپکنے لگی دیکھ کر، اپنے اصطلاح میں آپ کہیں نا، یہ خدا دیکھو یہ دکھائی پڑ رہا ہے، رال ٹپکنا یعنی یہ تو دیکھو خدا بنایا ہوا ہے، دکھائی پڑ رہا ہے، لوگ اس کو جا کے دیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے کچھ رکھ رہے ہیں، اس کو چھو رہے ہیں، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو پھول پہنا رہے ہیں، یہ دکھنے والا خدا ہے، اور ان کو اتنا اچھا لگا وہ دکھنے والا خدا کہ فوراً جناب موسیٰ کے پاس آئے اور آ کے تھے، یہ کیا کس خدا کی بات آپ کرتے ہیں کہ جو دکھائی نہیں پڑتا، یہ کس خدا کی باتیں کرتے، اتنا کچھ دیکھ کے آئے ہیں، دریا میں راستہ بنتے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں، ابھی دیکھا ہے، لیکن اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ خدا کو نہیں دیکھ پائے تھے، نہ جناب موسیٰ کہتے ہیں کیا کس خدا کی بات کرتے ہیں جو دکھائی نہیں پڑتا، اور فوراً تقاضا کیا کہ اجعل لنا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، اجعل لنا الہن، ایسا ہی خدا بناؤ جیسا ان کا خدا ہے، یہ خدا نہیں چلے گا، یہ خدا ہمیں نہیں چلے گا، یہ مشکل ہے، دیکھیں یہ ہمیشہ زمانے کی مشکل ہے، آگے تقاضا، یہ دین ہم سے نہیں چل پاتا، ہم کچھ اور بنائے، یہ کچھ بنانے کی آرزو یا آج کی نئی آرزو نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کی پرانی آرزو ہے، اور اسی پرانی آرزو کا فائدہ اٹھا کر جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، سامری نے خود دیا بچڑا بنا دیا، اور بچڑا کو خدا بنا کر پیش کر دیا، کیوں بنایا، سامری کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کی ہے وہ ایسا بچڑا بنایا جائے، سامری کے ذہن میں خود نہیں آیا بلکہ قوم نے ڈالا تھا، کیونکہ دیکھا سامری نے، سامری بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھا، کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، جناب موسیٰ کے خاندان کا تھا، بہت پڑھا لکھا تھا، اس زمانے کا بہت ہی بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر، یعنی سونے کے خدا میں آواز پیدا کر دینا، اس کے لیے ذہن چاہیے، ایسا تو نہیں ہے معمولی انسان، اس نے دیکھ لیا تھا، ان کی ذہنیت کو پڑھ لیا تھا، یہ کون لوگ ہیں، یہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اپنے نبی سے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے وہ خدا نہیں چاہیے جس نے دریا میں راستہ بنا دیا، ہمیں وہ خدا چاہیے جس کے سامنے دیکھو یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں کیسے باتیں کر رہے ہیں، اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، ایسا خدا چاہیے، جناب موسیٰ کوہ طور پر انہوں نے ایسا خدا بنا کر سامری نے پیش کر دیا، تو جب لوگوں کو اپنی پسند کا دین، اپنی پسند کا خدا، اپنی پسند کا اسلام چاہیے لے ہوتا ہے، تو کچھ لوگ اس پسند کا اسلام لا کر دے بھی دیتے ہیں، جو سامری ہر دور میں ہے، ہر دور میں ایسے سامری ہوں گے جو لوگوں کی پسند کا دین بناتے رہیں، لوگوں کی پسند کا خدا بناتے رہیں، لوگوں کی پسند کی شیعت بناتے رہیں، پسند کیا چاہیے ہے نا، یہ تو کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن میں یہ واقعہ رکھا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اگر تمہاری پسند یہ ہوگی تو تمہاری پسند پوری کر دی جائے گی، لا کر پوری کر دی جائے گی، اور پورا کر دیا سامری نے، ایسا پورا کیا کہ جناب موسیٰ کا ایک تنہا نمائندہ اور خلیفہ جس کو جناب موسیٰ کہہ کے گئے تھے خلفنی فی قومی، تم میرے قوم میں میرے خلیفہ ہو، یہ بھی قرآن کی آیت، تم میرے قوم کے خلیفہ ہو، جس کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے جناب موسیٰ، وہ خلیفہ چیختا رہا، پکارتا رہا، آوازیں دیتا رہا، لیکن پوری قوم سامری کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر تاریخ میں بار بار ایسا ہوتا رہے، اگر ایک ایسی قوم ہو جو اپنے پسند کا دین چاہتی ہے، اپنے پسند کا خدا چاہتی ہے، اپنے پسند کی دیداری چاہتی ہے، اور اس کے سامنے کچھ سامری لوگ آ کر اس کی پسند کا دین دے بھی دیں، چاہے جہاں سے بھی دے، ممبر سے دیا جائے یا کہیں سے دیا جائے، لیکن پسند کا دیا جائے، یعنی ساری آرزو اور خواہش یہ ہو کہ وہی باتیں کہی جائیں جو لوگوں کو پسند ہے، جب یہ پسند کی باتیں ہونے لگیں یعنی پسند بڑھتی جائے گی، پسند تو رکے گی نہیں، वो तो कहोगे जनाब मूसा दोबारा वापस आ गए, 30 दिन के लिए गए थे, 40 दिन बाद वापस आ गए। अल्लाह ने 10 दिन रोका भी उन्हें इसीलिए था कि कुछ अल्लाह को मूसा से भी काम था और कुछ अल्लाह को इस कौम से भी काम था। मूसा से काम यह था कि 30 दिन काफी नहीं था मूसा की कामिल तरबियत के लिए, 40 होना लाजिम था। 40 की बहुत अहमियत है। 40 यानी क्या? यानी किसी अमल को आप कहते भी चिल्ला चिल्ला, आपके नाम भी है चिल्ले नाम के, यहाँ मोहल्ले हैं, अब नहीं मालूम किस बुनियाद पर चिल्ले नाम का मोहल्ला रखा है। चिल्ला असल में चहल से बना, चहल यानी 40। 40 एक बहुत ही बुनियादी अमल है कि कोई भी अमल अगर 40 दिन तक मुसलसल अंजाम दिया जाता रहे तो वो अमल इंसान की रूह का हिस्सा बन जाता है। फिर उसे अगर इंसान छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकता। अरबईन जो कुरान में बार बार आया है, रवायतों में बार बार अरबईन आया है, चहलुम का लफ्ज जिसे कहते हैं, ये असल में एक फलसफा इसके पीछे पोशीदार, वो ये है कि 40 दिन तक अमल को जारी रखना, यानी इंसान चाहता अपने आप को तब्दील करे तो कैसे तब्दील होगा? एक दिन में नहीं तब्दील होगा। एक अमल को अगर इंसान को अपनाना है तो 40 दिन तक के लिए अहद करेगा, 40 दिन जारी रहेगा। और 40 दिन कितना भी सख्त अमल इंसान अंजाम दे ले, फिर 41वें दिन वो आसान लगने लगेगा, फिर उसे मुश्किल नहीं होगी। 42वें दिन वो अमल आसान लगे, बहुत ही सख्त अमल था लेकिन अब आसान लगने लगा। 40 दिन तक किसी भी बुरे से बुरे अमल को इंसान छोड़ दे, फिर 41वें दिन उसे अंजाम देने जाएगा तो बहुत उसे नागवार गुजरेगा। अगर जो उसे बहुत पहले पसंद था, तो एक पूरा फलसफा है अरबईन का, इसीलिए अरबईन हदीस, हदीसों का फलसफा है। 40 हदीसें याद रखना, 40 दिन अमल अंजाम देना, 40 दिन अल्लाह के लिए खालिस बनना, 40 दिन अल्लाह के लिए सुबह करना, ये सब रवायतों के जुमले हैं। जो 40 दिन अल्लाह के लिए उठे तो अल्लाह उसकी उसके दिल से उसकी जबान पर हिकमत के चश्मे जारी करना शुरू कर देता है। अल्लाह के लिए उठाए ये 40 इसलिए, एक तो अल्लाह को काम था जनाब मूसा से कि बुलाया था 30 दिन के लिए, अल्लाह चाहता तो पहले ही कह देता कि मूसा 40 दिन के लिए आना। अल्लाह जानता था, ऐसा तो नहीं कि अल्लाह को खबर नहीं थी कि 30 दिन में मूसा कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, फिर 40 दिन 10 दिन और रोक लिया जाएगा। नहीं, अल्लाह के पहले ही से यह इरादा था कि मूसा को 40 दिन रुकना है, 40 का कोर्स पूरा करना है। वो वाला कोर्स नहीं जो हाँ हम लोग कर रहे होते 40 चिल्ले के नाम पर, नहीं, इस्लामी चिल्ला ये है, यानी हकीकी चिल्ला ये है, कुरानी चिल्ला कि किसी भी अमल का मजबूती से अज़्म व इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ अज़्म करना, फिर उस पर बाकी रहना ताकि 40 दिन में इंसान की वो सिफत बन जाए, रूह की सिफत बन जाए। खुब जनाब मूसा को आकर रोकना था, लेकिन कुरान ने कहा मूसा तुम कितने दिन के लिए आओ? वादना मूसा सलाफीन अलैला, 30 दिन के लिए आओ। अल्लाह ने वादा किया मूसा से 30 दिन का, अल्लाह ने वादा खिलाफी की ना? वादा खिलाफी नहीं की। अल्लाह को बुलाना था 40 दिन के लिए, लेकिन मूसा को 30 दिन पहले बताया, दो मरहले में बताया, पहले 30 दिन बताया, फिर अतममनाहा बे अशर, फिर उसको 10 दिन के जरिए से कामिल किया, क्योंकि 30 दिन में कामिल नहीं हो सकता था। जनाब मूसा को भी 30 दिन में पूरी बातें नहीं बताई जा सकती थी, कुछ जरूरत जनाब मूसा को थी कि 40 दिन तक उनको रोका जाए। लेकिन यह काम अल्लाह ने पहले से क्यों नहीं कहा जनाब मूसा से? इसलिए नहीं कहा कि एक कौम को अगर मूसा जैसा नबी दिया है तो इस कौम का इम्तिहान तो होना है, इस कौम को छोड़ तो नहीं दिया जाएगा। जिस कौम को बड़ी नेमतें मिलती हैं उस कौम को बड़े इम्तिहान भी देने पड़ते हैं। ना इस कौम को रोका, जनाब मूसा को रोका, 10 दिन का फासला हुआ, उस 10 दिन के फासले में सामरी ने आकर बछड़ा बनाया, बछड़े में आवाज डाली, बछड़े में खाक डाली, बोलने लगा, और पूरी कौम जनाब मूसा का जानशीन खलीफा जो नबी था, जो मासूम था, मासूम खलीफा उन्हें बुलाता रहा, लेकिन पूरी कौम सामरी के पीछे भाग गई। अभी तो फिर भी खैरियत है, तो जो मर रहे हैं अभी फिर भी खैरियत है। अभी अगर कोई मूसा वाली आवाज देने के लिए उठे तो बहुत बाहर 10-20 लोग आ जाएंगे, 150 लोग आ जाएंगे। 61 हिजरी में 72 लोग आ गए थे। जनाब हारून के दिल से कोई जाकर पूछे, इमाम हुसैन सलाम ने जब वही आवाज उठाई, मूसा की आवाज, इब्राहिम की आवाज, नूह की आवाज, तो 72 लोग आए और पूरी मजबूती से आए। लेकिन कोई जाकर हारून के दिल से पूछे क्या गुजर गई होगी, ایک نبی پر کیا گزری ہوگی کہ ایک قوم پوری قوم وقت کا نبی وقت کا خلیفہ نبی کا خلیفہ وہ پوری قوم کو بلا رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے یہ گمراہی ہے یہ فراڈ ہے لیکن پوری قوم بچڑے کے پیچھے بھاگتی چلی گئی ایک تنہا ہارون رہ گئے تنہا ہارون رہ گئے اور اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جناب ہارون پہ کیا گزری ہوگی تو پھر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین پر کیا گزری ہوگی یہ کوئی خطابت کا نقطہ نہیں عزیز ہو یہ سمجھنے کی بات یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ امیر المومنین پر کیا گزری ہوگی سلسلہ تو جاری ہے نا یہ واقعہ رکھا ہی گیا ہے اٹھا کر تاریخ میں قرآن میں تاکہ جب بھی کوئی سامری پیدا ہو جب بھی کسی ہارون کو تنہا چھوڑا جائے تو لوگ سمجھیں کہ ہارون کو کیسے تنہا چھوڑا جاتا ہے سامری کے پیچھے بھاگنے والے ہر زمانے میں ملیں گے کون لوگ سامری کے پیچھے بھاگتے وہی جو نئے دین کا تقاضا کرتے اپنی پسند کا دین وہ جو اپنی پسند کا خدا چاہتے ہیں وہ جو اپنی پسند کا قانون چاہتے ہیں تو لوگوں کی پسند کے مطابق لا کر دے دیا جاتا ہے لیکن دیتا کون ہے لوگوں کی پسند کی باتیں کبھی ہارون نہیں دے سکتے ہمیشہ سامری دے گا اللہم صلی علی محمد ہارون کبھی لوگوں کی پسند کا خیال نہیں کرتا ہارون لوگوں کا خیال ضرور کریں گے لیکن لوگوں کی پسند کا نہیں بلکہ لوگوں کی ضرورتوں کا پسند پروردگار کی ضرورتیں لوگوں کی لیکن جب پسند لوگوں کی ہو جائے گی تو ناپسندی خدا کی ہو جائے گی یہ لازمی نتیجہ ہے یہ ایک حقیقی نتیجہ ہے کہ جب لوگوں کی پسند کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا انسان تو حتماً اتنے سارے لوگوں کو پسند کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ناراض کرنا پڑے گا آیت کل کی یاد رہے آپ ایک خدا کو راضی کرنا ہے تو جو خدا والے ہیں وہ خود بخود راضی ہوتے چلے جائیں گے باقی سب ناراض ہوں کیا لینا دینا جہنم میں ہے لیکن اگر سب کو راضی کرنا ہے تو ان سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ کو ناراض بھی کرنا پڑے گا سب سے پہلے اللہ کو پھر اللہ والوں کو لازمی نتیجہ ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک اللہ کی پسند کا دین ایک لوگوں کی پسند کا دین یہی دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہیں کون سے دین ٹکراؤ پیدا کرتے ہیں کون سے دین کی تصویریں متضاد بنتی ہیں اس دین کی کہ ایک طرف اللہ کی پسند کا دین ہو ایک لوگوں کی پسند کا دین ہو دو شیعت میں ٹکراؤ کب پیدا ہوتا ہے اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ ایک شیعت امیر المومنین کے پسند کی ہو ایک شیعت لوگوں کی پسند کی ہو ٹکراؤ تو دکھ رہا ہے نا ابھی تو کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کسی کے سامنے اصل آج کے دور میں کسی کے سامنے چھپا ہوا نہیں ہے نہ اسلام کی متضاد تصویریں کسی کے لیے چھپی ہوئی ہیں کہ ایک طرف طالبان ہے القاعدہ ہے داعش ہے النصرہ ہے یہ سارے گروہ ہیں یہ سب اسلام کے نام پر لیکن یہ کس کو پسند کس کے لیے سب کیا جا رہا ہے یہ کس کی پسند کے لیے ہو رہا ہے حتیٰ ابھی تو اپنوں کی پسند کا بھی خیال نہیں ہے کبھی دشمنوں کی پسند میں امریکہ کی پسند اسرائیل کی پسند نہیں معلوم کتنے لوگوں کو پسند کرنا کتنے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ عمل انجام دیا جا رہا ہے یا اپنی حکومت کو بچانا جو سعودی عرب کا سارا رول اتنا اس لیے تاکہ اپنی حکومت کسی طرح بچی رہ جائے بچنے والی نہیں ہے لیکن تھوڑا مدت بڑھ جائے تھوڑا ایکسٹینڈ ہوتی چلی جائے یہ طے ہے کہ نہیں بچنے والی ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ یہ بچنے والی نہیں ہے لیکن اپنی حکومت تھوڑا بڑھتی چلی جائے یہ سب ساری پسند ایک طرف اور ایک طرف فقط کیا اللہ کی پسند جب اللہ کی پسند کے مقابلے میں اپنی پسند کا دین آئے گا تو یہ متضاد تصویریں ہوں گی ٹکرانے والی ہوں گی اور یہ سارا ٹکراؤ بھی سامنے آ گیا سب کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ اتنے سارے دہشت گردی کا نام لینے والے آج دہشت گردی کے نام پر کوئی نہیں آ رہا ہے بہت ساری باتیں کی گئی اسلحہ پھینکا جا رہا ہے کس کے اوپر کردوں کے اوپر جا کے گر رہا ہے کس کے اوپر یعنی مدد کے لیے اسلحہ گرایا جا رہا ہے مظلوم لوگوں کے ان اسلحے کے ذریعے سے تمہیں آپ کی حفاظت کرو، لیکن یہ اسلحہ کس کے جہاں جا گرتا ہے؟ یہ اسی دہشت گردوں کی زمین پہ گرتا ہے، یہ نادانی کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. تو جو بھائی آپ نے اتنا دھوکہ نہیں کھایا انسان، نہ اتنا دھوکہ کھانے کا اب زمانہ رہ گیا ہے. جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے چلتی ہوئی گاڑی کے نیم پلیٹ بھی دیکھ کر اس پر حملہ مرتے ہیں، ان کو اتنا نہیں معلوم کہ اتنے بڑے عراق میں کدھر کرد مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں، کدھر حملہ کرنے والے دہشت گرد ہیں. وہ اگر اسلحہ گراتے ہیں کہتے ہیں کردوں پہ گرا رہے ہیں، گر رہا ہے داعشیوں پر. معلوم ہے کہ یہ، کیونکہ اپنے بنائے ہوئے لوگوں کو مارا نہیں جاتا، اس وقت تک مارا نہیں جاتا جب تک وہ کام آئے، اس وقت تک ان کو نہیں مارا جاتا جب تک ان سے کام لیا جائے. ہاں کام ختم ہو جائے، اب ڈیٹ ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی، اب مار دو، ایکسپائر ڈیٹ کے بعد مار دیا جاتا ہے. چونکہ دوائیں بنائی جاتی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے علاج کیا جائے، لیکن دوائیں اگر ایکسپائر ڈیٹ میں آ گئی اس کو پھینک دو، اب اسے کام کی نہیں ہے. ابھی تک یہ فائدہ مند تھی لیکن اب نقصان دہ ہو گئی ہیں. لہذا یہ سارے لشکر جو دکھ رہے ہیں باطل لشکر، یہ سب بنائے ہوئے انہی ظالموں کے ہیں، اور ان ظالموں کے لیے لازم ہے کہ اس وقت تک ان کو بچا کے رکھے جب تک کہ ان سے کام لیا جا سکے. لیکن جب یہ ایکسپائر ڈیٹ ہو جائیں گے یہ خود اپنے لیے نقصان دہ ہو جائیں گے، لہذا وہاں پہ مار دیا جائے، لہذا مارتے بھی رہے، ہے نا؟ یہ ہوتا رہا تاریخ میں، اتنے سالوں تک افغانستان میں جنگ کرتے رہے لیکن نہیں مارا، اور جب ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی تو اس ملون کو جا کر پاکستان میں چھپے ہوئے ایک گھر میں جا کر مار دیا. نام بھی لینا اچھا نہیں ہے، مار دیا نا، چونکہ ایکسپائر ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی تھی. اصل مسئلہ وہ تو ظالم کو یہ کام کرنا ہی ہے، چونکہ سب سے بڑا مقصد ان کا یہ تھا. دیکھیں اصلی کام یہ تھا کہ جو بھی اپنے لوگ یہ کام کرتے ہیں، ان کا اصلی کام یہ تھا کہ اسلام، چونکہ ان کی ساری کوششوں کے مقابلے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ہے اسلام، یہ وہ سب جانتے ہیں. چین کا کلچر رکاوٹ نہیں بن سکا، جاپان کا کلچر رکاوٹ نہیں بن سکا، افریقہ کا کلچر رکاوٹ نہیں بن سکا، ساؤتھ امریکہ کا کلچر رکاوٹ نہیں بن سکا. ابھی آپ افریقہ میں جا کر دیکھیں، لوگ کے پیٹ میں کھانا نہیں ہے، بھوکے ہیں، لیکن لباس ان کے جسم پہ یورپ کا پرانا لباس ہے. کئی ملکوں میں دیکھا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہو، یعنی جن کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، دن میں کبھی کبھی ایک وقت بھی جن کو کھانا ملنا مشکل ہے، یا اگر ملتا ہے تو نہیں معلوم کچھ بہت ہی عجیب طرح کی ابلی ہوئی چیزیں ہیں جس میں کچھ نہیں ہوتا، کسی طرح پیٹ میں پہنچ جائے، لیکن ان کے جسم پہ اگر لباس دیکھیں گے، ان کی خواتین کے جسم پر لباس دیکھیں گے تو وہی یورپ کا پرانا لباس نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے کلچر میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یورپ کے باطل کلچر کے مقابلے میں ٹھہر سکے. سب جاتے رہے، سب جاتے رہے، اس باطل کلچر کے مقابلے میں، حتیٰ یورپ اور امریکہ میں جو ٹھہرا رہا بلکہ ان کو ڈراتا رہا وہ اسلامی کلچر تھا، صرف اسلامی کلچر. ان کی ساری کوششوں کے باوجود، سارے میڈیا کے باوجود، جب دیکھتے ہیں ایک خاتون، ایک جوان خاتون حجاب کر کے یونیورسٹی جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، کام کرنے کے لیے جا رہی ہے، بازار جا رہی ہے، ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے حجاب کو دیکھ دیکھ کر بہت سارے لوگ صرف حجاب کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، چونکہ اپنی بے حجابی کے نتیجے میں ان کو اتنا احساس کمتری لوگوں کی نگاہوں کو دیکھ رہی ہیں خواتین، وہ جانتی ہیں کہ کس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اتنا احساس ذلت کیا کہ خواتین کے حجاب کو دیکھ کر لاکھوں کی تعداد میں خواتین نے حجاب اختیار کیا. یہ خواتین جو حجاب کر کے نکلتی ہیں، فقط اپنا حجاب کر کے نہیں نکلتی، بلکہ یہ کلچر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں. ابھی برطانیہ جیسے ملک میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جا رہا ہے وہ محمد اور فاطمہ ہے، سب سے زیادہ نمبر ون پہ جو آ رہا ہے نام، دھیرے دھیرے آ بھی گیا ہے، کیونکہ جانتے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ مسلمان ہوئے، اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں. دیکھا کہ ہر کلچر کو ہم اپنے کنٹرول میں لا سکتے ہیں، ہر کلچر کو متاثر کر سکتے ہیں، لیکن ایک کلچر جس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں چل پا رہا ہے وہ اسلام کا کلچر ہے. ہمارے ساری کوششیں, سارا میڈیا, ہزاروں چینل, سب کے سب ناکام ہو جاتے ہیں صرف قرآن کی ایک آیت پر, اسلام کی ایک آواز پر. سب ناکام ہو جاتے ہیں.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر,
نعرہ رسالہ
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری
یا علی,
اللہ اکبر واجب اللہ
صلی اللہ علیہ
وسلم. ساری سازشیں اس طرح ناکام ہوتی ہیں, اور خاص کر جب انقلاب اسلامی کے بعد اسلام کا ایک حقیقی محمدی اسلام کا چہرہ سامنے آیا ہے. چونکہ پہلے اسلام پر بڑی گرد پڑی ہوئی تھی, اس گرد کو ہٹایا گیا ہے, شیعت کا حقیقی چہرہ سامنے آیا. ایک جملہ امام خمینی رحمۃ اللہ بار بار کہتے تھے, بار بار, خاص کر اپنی زندگی کے آخری دو سالوں میں اپنی تقریروں میں بہت زیادہ اس جملے کو استعمال کیا, بہت زیادہ, آخری دو سالوں میں بہت زیادہ استعمال کیا. اسلام ناب محمدی اور اسلام امریکائی, یعنی امریکن اسلام اور رسول اللہ کا اسلام, یہ دو اسلام ایک دوسرے کو کامل کرنے کے لیے نہیں, بلکہ دو اسلام ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں, بالکل ایک دوسرے کے مقابلے میں. اور چند دن پہلے رہبر انقلاب نے ایک جملہ استعمال کیا, چند ایک دو مہینہ پہلے اپنی تقریر میں, کہ ابھی شیعت بھی دو شیعت ہے, ایک وہی حقیقی شیعت, حسینی شیعت, محمدی اور فاطمی شیعت, اور ایک برطانیہ کی شیعت. چونکہ میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ شیعت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا جو ملک ہے, اور سب سے زیادہ جو سازشیں رچی جا رہی ہیں, وہ برطانیہ میں رچی جا رہی ہیں, برطانیہ کے شیعت. باقاعدہ افراد بھیجے جاتے ہیں ایسے لوگوں سے, کئی لوگوں سے ہم خود آگاہ ہیں کہ باقاعدہ ان کو محرم میں برطانیہ سے بھیجا جاتا ہے انڈیا کے مختلف شہروں میں, اور آ کر جوانوں کے درمیان میں ریسٹورینٹ پر ادھر ادھر بیٹھ کر صرف آ کر کیا کر رہے ہوتے, شیعت کا چہرہ خراب کرنا, شیعت کی آئیڈیالوجی کو توڑنا, شیعت کی آئیڈیالوجی کو ہلکا بنا کر پیش کرنا, آئمہ کی ساری کوششوں کو تباہ کرنا, آئمہ کی حدیثوں کو تباہ کرنا, اصل مقصد یہ لے کر آتے ہیں. لیکن نام شیعت کا, بڑے عزادار لوگ ہیں, بڑے مولائی لوگ ہیں, نام بھی اپنا مولائی رکھا, عجیب مولائی لوگ ہیں, عجب مولائی ہیں. ایک جملہ کہا تھا شاید پچھلے سال یا دو سال پہلے, ایک زمانے میں مولائی سلمان و ابو ذر کو کہا جاتا تھا, آج کیسے لوگوں کو مولائی کہا جا رہا ہے. مولائی یعنی کون؟ سلمان تھے مولائی, سب سے بڑے مولائی رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے سب سے بڑے مولائی کون تھے؟ سلمان تھے, ابو ذر تھے, قنبر تھے. اللہ اکبر. حسین ابن علی کے زمانے کے سب سے بڑے مولائی کون تھے؟ حبیب ابن مظاہر تھے, جو حافظ قرآن تھے, جو پوری شب عبادت کرتے رہتے تھے, یہ لوگ مولائی تھے. مولائی کے معیار کیا بنا دیا گیا؟ خوب یہ باقاعدہ یہ شیعت کے مقابلے میں ایک شیعت کی تصویر, اسلام کے مقابلے میں ایک اسلام کی تصویر, یہ دو تصویر باقاعدہ ابھی کھل کر بالکل سامنے. یہ باتیں کیوں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں؟ بھائی جو کل آپ کے سامنے عرض, یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ جب یہ شیعت اس طرح جدا ہو رہی ہے, فرقہ بن کر جدا ہو رہی ہے, باقاعدہ طور پر جدا ہو رہی ہے. ابھی عراق میں تقریباً 7-8 چینل کھلے ہوئے ہیں اسی شیعت کے, یعنی حقیقی شیعت کے مقابلے میں ایک بنی ہوئی شیعت کے باقاعدہ 7-8 چینل کھلے ہوئے ہیں, جہاں سے کھلے عام علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں, جہاں سے کھلے عام انبیاء کے وارثوں پر لعنتان کی جا رہی ہے بعض چینلوں پر, بعض میں تھوڑا چھپا چھپا کے, بعض میں کھلے عام کیا جا رہا ہے, بالکل کھلے عام. اور ان سب کی ایک اصلی کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں میں, پھر مسلمانوں کے بعد خود شیعوں میں اتنا تفرقہ ڈالا جائے, چونکہ ہم تو ان کا کچھ نہیں کر پائے, لیکن یہ آپس میں لڑ کے خود بہت کچھ کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ, یعنی دشمن مقابلے میں آ کر کچھ نہیں کر پایا, ساری سازشیں کر کر کے تھک گیا اور ناکام ہو گیا. آخری حربہ یہ ہے, ہم تو ان کا کچھ نہیں کر سکتے, لیکن یہ آپس میں بہت کچھ کر سکتے. ایک رسول اللہ کا اسلام, ایک بنایا ہوا اسلام, بنی امیہ کا اسلام, بنی عباس کا اسلام, جو یہ ساری تصویریں یہی ہیں. امیر المومنین نے اسی دن پہلے ہی پہچنوایا تھا. شروع وہیں سے, جیسے ہی فتح مکہ ہوئی, فتح مکہ کے بعد فوراً یہ تصویر بننا شروع ہو چکی تھی. تعجب ہے مسلمان ابھی تک نہیں سمجھے. دیکھیے منافقین کچھ پہلے بھی تھے رسول اللہ کے پاس, لیکن ان منافقین کو نہ رسول اللہ نے کسی کے نام بتایا, نہ کبھی ان کو سامنے ذکر کیا, نہ کبھی ان کے سامنے اظہار کیا, نہ ان کے چہرے کو دیکھ کر رسول اللہ نے کبھی ایسا تاثر بنایا کہ سمجھے کہ میں منافق ہوں. یہ رسول اللہ کا کرم تھا, یہ رحمت تھی, کیونکہ رسول اللہ موقع دینا چاہتے ہیں. ہاں کمیاں ہیں, کمیوں کے باوجود لوگ ہدایت پا لیں, منافق ہیں لیکن ممکن ہدایت پا لیں, اور بہت سارے لوگ ہدایت پا گئے. لیکن وہ منافقین, دیکھ منافقین کا دو گروہ ہے, ایک منافقین وہ جو ناسمجھی کی بنیاد پر یا کچھ فائدے کی کمی کی بنیاد پر آ کر منافق کی شکل مخالف ہو جاتے ہیں, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے, ان کو لایا جا سکتا ہے ان کو. لیکن وہ لوگ کی جو ہوئے ہی ہیں مقابلے میں آئے صرف اس لیے ہے کہ مسلسل شکستیں کھانے کے بعد اب رسول اللہ کی طاقت اتنی بڑھ گئی ہے کہ سامنے نہیں آیا جا سکتا, لہذا اب اندر داخل ہونا ضروری ہے. یہ جملہ جناب عمار کا بھی ہے, امیر المومنین السلام کی طرف بھی جملہ کہ مسلمو ولکن استسلمو, وہ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اسلام کا صرف لباس پہن رکھا تھا, اندر سے وہی لوگ تھے جنہوں نے آ کر رسول اللہ کے مقابلے میں جنگ بدر لڑی, جنہوں نے آ کر رسول اللہ کے مقابلے میں جنگ احد لڑی, جنہوں نے جنگ خندق میں پورا اتنا بڑا لشکر اکٹھا کیا کہ تاریخ عرب کا سب سے بڑا لشکر, پوری تاریخ عرب کا اس وقت کا سب سے بڑا لشکر بنایا گیا تھا اسلام کو ختم کرنے کے لیے, جس کے پہلے عرب میں اتنا بڑا لشکر کبھی بنا ہی نہیں تھا, یہ تاریخ بتاتی ہے. لیکن اتنی ساری پھر چھوٹی چھوٹی جنگیں بہت ساری ہوتی رہیں, بہت سارے سریے ہوتے رہے, اتنی ساری جنگوں میں شکست کھانے کے بعد جب فتح مکہ ہو گئی تو فتح مکہ کے حالت میں اب وہ لوگ جو اتنی جنگیں لڑ چکے ہیں وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں, انہوں نے آ کر کیا کہ استسلمو, انہوں نے اسلام کا اظہار کیا, اسلام کا لباس پہنا. اور یہ لوگ کون تھے؟ یہیں سے اسلام کے مقابلے کی دوسری تصویر بننا شروع ہو گئی. لازم بھی تھا انسانوں کے امتحان کے لیے, چونکہ انسان کیوں اتنا باشعور ہو کہ دو تصویروں کو پہچان نہ پائے. آپ کبھی کبھی سوال کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا سب کو ختم کر دیتا, اصل ہوتا ہی نہیں ہے سب کچھ. اللہ چاہتا رسول اللہ کے, رسول اللہ ہی کے زمانے میں رسول اللہ سب کچھ ختم کر دیتے, سب کو بتا دیتے, سب کو کھل کر بتا دیتے. جتنا بتانا لازم تھا اتنا بتائے, جتنے سے انسان سمجھ سکے. لیکن انسان کیوں اتنا بے شعور اور غفلت میں ہو کہ ایسی تصویریں سامنے آتی رہیں لیکن نہ پہچانے؟ جس کو قرآن جیسی کتاب ملی ہو, رسول اللہ جیسا نبی ملا ہو, اس کا امتحان ہوگا. لہذا امتحان کے لیے یہ سب لازم تھا, یہ سب ہوا. جیسے ہم پہلے کہتے ہیں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں شیطان کی ہونے کی ضرورت ہی کہ اللہ پہلے دن گلا گھونٹ دیتا, ختم کر دیتا شیطان کو. شیطان کہہ رہا تھا مجھے آگ سے پیدا کیا ہے, آدم کو مٹی سے, چلو آگ سے پیدا ہو جاؤ, آگ میں چلے جاؤ, بھیج دیتا اللہ آگ میں, اٹھا کے ڈال دیتا آگ میں, ختم ہو جاتا سارا قصہ. شعر بھی کہا گیا نا, سارا قصہ ہی تمام ہو جاتا. لیکن نہیں, انسان کو انسان بننے کے لیے شیطان کا ہونا ضروری ہے. شیطانوں کے ذریعے سے اگر انسان کو آزمایا نہ جائے تو انسان ملک تو بن سکتا ہے لیکن انسان نہیں بن سکتا. اسی طرح سے رسول اللہ کی امت کی آزمائش کے لیے رسول اللہ کے بعد بہت کچھ ہونا ضروری تھا, لیکن یہ امت میں اتنی کمی کیوں ہے, اتنا بے شعور کیوں ہے کہ وہ نہیں سمجھ پاتی کہ امیر المومنین کیا ہے, امیر المومنین کے مقابلے میں لوگ کیا ہے. کیوں نہیں سمجھے کہ یہ مقابل کی تصویریں ہیں, ایک جیسی تصویریں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں سمجھے کہ بنی امیہ بنی اسلام اسلام کے مقابل کی تصویر ہے؟ کیا لازم ہے کہ کربلا کا میدان سجے تب سمجھا جائے اس کو؟ کہ البتہ بہت سارے لوگ کربلا کے بعد بھی نہیں سمجھ پائے, حیرت تو یہ ہے. سوال تو یہ کہ کربلا کے پہلے لوگ کیوں نہیں سمجھے تھے کہ رسول اللہ کے اسلام کی تصویر اور تھی, بنی امیہ کا اسلام کچھ اور ہے. لیکن جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے وہ کربلا ہو جانے کے بعد بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے تھے. لذا امیر المومنین نے بار بار خط لکھا. نہج البلاغہ میں کچھ تقریباً 69 خطوط ہیں, 79 خط ہیں امام کے, جس میں 15 یا 16 خط معاویہ کو لکھا ہے امام نے, سمجھانے بھی چاہا, ہدایت بھی دینی چاہیے, چونکہ امام کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر ایک تک اپنی ہدایت کی بات پہنچانے, پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ طے ہوا. اس کے بعد جب ہدایت کو قبول نہیں کیا تو امام نے پھر اس کی بات بتا دی, حقیقت بتا دی کہ اس نے امام ادھر ہدایت دیتے تو ادھر وہ جنگ کی دھمکی دیتا تھا. دیکھیں شریف لوگوں کے مقابلے میں کیا کام کیا، یہی کیا جاتا ہے. ادھر امام اپنی شرافت کی بنیاد پر ایسے انسان کی ہدایت کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہا ہے میری ہدایت کی بات کر رہے ہیں، گویا کمزور ہے، کمزور سمجھ رکھا. امام کی ہدایت کو دیکھ کر اس نے سمجھا کہ امام کیا ہے، کمزور ہے. لہذا نتیجے میں کیا کیا، اس نے امام کو دھمکی دینا شروع کر دی. جب امام کو دھمکی دی تو امام نے کہا کہ تو مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، تو بھول گیا ہے، تاریخ بھول گیا ہے. پہلی بات، اگر لڑنا ہے تو ہم دونوں لڑ لیں، مسلمانوں کو کیوں مارتے ہیں. کل جو آپ کے سامنے جملہ پیش کیا تھا، یہ 10 نمبر خط میں، جو 5, 6, 7, 8, 9, 10 یہ سارا خط جو امام خود معاویہ کے نام ہے، پھر بعد میں کئی خطوط جو معاویہ کے نام ہے. اس میں امام نے کہا کہ قد دعوت الی الحرب فدعی الناس جانباً، تو مجھے دعوت دے رہا ہے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، میری شرافت کو تو دیکھ کر جنگ کی دھمکی دے رہا ہے. یہ صرف امیر المومنین کے زمانے میں نہیں ہوا عزیزو، یہ ہمیشہ جاری ہے امن. اگر ایک طرف سے شرافت ہوتی ہے تو غیر شریف لوگ اسے کمزوری سمجھ لیتے ہیں، غیر شریف لوگ شریفوں کی شرافت کو کمزوری سمجھتے ہیں. تمام نے کہا کہ تو معاویہ تو کیا کر رہا ہے، متا کن تم یا معاویہ ساست الرعیہ ولا تعمر الامہ، معاویہ تو کب ہو گیا تھا امت کی سیاست کرنے والا، سیاست تو ہمارا حق ہے، سیاست تو رسول اللہ کا حق ہے، تو کب ساست الرعیہ بن گیا اور تو کب امت کے امر کا ولی بن گیا، جبکہ بغیر قدم سابق ولا شرف باسق، نہ تیرے پاس کوئی سابقہ شرافت ہے، نہ کوئی پاس کوئی قدم اٹھایا ہے تو نے. چونکہ سیاست کے لیے شرافت لازم ہے، سیاست اگر بغیر شرافت کے ہو تو بنی امیہ کی سیاست ہوگی، اور سیاست اگر شرافت کے ساتھ ہو تو امیر المومنین کی سیاست ہوگی، رسول اللہ کی سیاست ہوگی. تو کب ہو گیا؟ پھر اس کے بعد تمام فرماتے ہیں، یہ جملہ چھوڑ گئے، فقط دعوت الی الحرب فدعی الناس جانباً، تو مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، جنگ کی دعوت دے رہا ہے، تو لوگوں کو کنارے کر دے. واخرج الیہ، تو خود میرے سامنے آ جا، مقابلے میں آ جا. واعف الفریقین من القتال، اور دونوں گروہ کو جنگ سے چھوڑ دے، معاف کر دے. کیوں ایک دوسرے کی مسلمانوں کی جانے جائے؟ لیعلم ایون المرین علی قلبہ، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کس کے دل پر گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے جس کو تلوار سے صاف کیا جائے. پھر آگے دیکھ، میں تجھے پاک کرتا ہوں، مارتا ہوں، یہ تو اگر آ کے تلوار امیر المومنین کی کھا لیتا تو شاید نجات مل جاتی کسی حد تک. اللہ اکبر. اور اس کے بعد امام نے کیا فرمایا، البتہ نجات وہ نہیں، حقیقی نجات نہیں ہے، یعنی امت کو نجات مل جاتی. چونکہ امیر المومنین اسی جگہ پہ ایک جگہ فرمایا اپنے کسی گورنر کو کہ اگر اس کے بعد تم نے غلطی کی تو میں اسی تلوار سے ماروں گا، جس کو میں نے تلوار سے مارا وہ جہنم میں گیا. اپنے گورنر کو امام یہ فرما رہے. اور اس کے امام فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا، اس کے بعد امام نے یہ جملہ کہا، تو مجھے دھمکی دے رہا ہے، فانا ابو الحسن، میں ابو الحسن ہوں، تو مجھے بھول گیا ہے. کون ابو الحسن؟ قاتلو جد کا و اخی کا و خال کا، تیرے نانا کا قاتل، تیرے بھائی کا قاتل، تیرے ماموں کا قاتل، ایک ہی جنگ میں. میں نے تجھے سمجھایا، میں نے تیری ہدایت کی، لیکن تو اسے نہیں مانتا، تو مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے. تو میں ابو الحسن ہوں، انا ابو الحسن، قاتل و جد کا و اخی کا و خالقہ، ایک ہی جنگ بدر میں نے تیرے ماموں، تیرے نانا، تیرے بھائی تینوں کو قتل کیا، ایک ہی جنگ میں قتل کیا. جو ہندا کا باپ اور ہندا کا بھائی اور ہندا کا بیٹا، تینوں کو ایک ہی جنگ میں قتل کیا تھا. شدخن یوم البدر، وہ بھی بدر میں ایک ہی جنگ میں، اس کے بعد اور بھی ہے. وَذَلِكَ السَّيْفُ مَعِي، اور وہی تلوار جو جنگ بدر میں اٹھائی تھی آج بھی وہی میرے ساتھ ہے، تلوار نہیں بدلی علی بن ابی طالب کی، وہی تلوار میں لے کے آیا ہوں. وَالْقَلْبُ وَبَذَلِكَ الْقَلْبُ أَلْقَى عَدُوِّي، اور اسی دل کے ساتھ جس دل کے ساتھ جنگ بدر میں دشمن کے مقابلے میں آیا تھا، آج بھی امیر المومنین اسی دل کے ساتھ سامنے آئیں گے دشمن کے مقابلے. تو مجھے جنگ کی دھمکی دے رہا ہے. اور اس کے بعد حقیقت امام نے بتائی، مستبدل تو دینن، میں نے کبھی دین نہیں تبدیل کیا. ملستحدثت نبیین، میں نے کوئی نیا نبی نہیں بنایا، میرا دین وہی دین ہے، میرا نبی وہی نبی ہے. وانی لَعَلَى الْمِنْحَاجِ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ تَعَيْئِن وَدَخَلْتُمُوهُ، یہ اصلی نقطہ ہے، وَدَخَلْتُمْ فِيهَ مُكْرَحِينَ، اور جان لے کہ آج بھی میں اسی دین پر ہوں کہ جس کو بڑی خوشنودی کے ساتھ تو چھوڑ گیا ہے اور بڑی کراہت کے ساتھ اس میں داخل ہوا تھا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. تو دین میں داخل ہوا تھا تو بڑی کراہت کے ساتھ آیا تھا، مجبور ہو کے آیا تھا، آج بڑا خوش خوش اس دین سے باہر نکل گیا ہے. تو لیکن میں اسی دین پر ہوں، نہ میں نے اپنا نبی بدلا ہے نہ میں نے اپنا دین بدلا ہے. تو دین بدلنے والے ہر زمانے میں پیدا ہو سکتے ہیں، صرف بنی امیہ نہیں ہے عزیزو، ہر گروہ میں پیدا ہوتے ہیں. جب دین بدل کر لوگ آتے ہیں تو وہ اصلی امیر المومنین کے دین کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. ممکن ہے نام قرآن کا لے رہے ہوں، چونکہ بنی امیہ نے قرآن کو دے رہے ہیں، ممکن ہے نام امیر المومنین کا بھی لیا جائے لیکن مقابلے میں امیر المومنین کے دین کے ہو. نام اور ہے، دین اور ہے، امیر المومنین اسی دین پر باقی تھے. نتیجہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ اس نفاق کی بنیاد جو میں نہیں عرض کر پایا، چونکہ آج عرض کرنا تھا. اصلی دوسری وجہ کیا ہے کہ مسلمانوں میں ایک گروہ اصلی اسلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے، وہ ہے نفاق، وہ ہے نفاق. اب اس نہج البلاغہ میں جگہ جگہ امیر المومنین نے نفاق کی حقیقتوں کو بیان کیا ہے، اور فرصت نہیں ہو پائے گی، کل کی مجلس بھی تھوڑا مختصر ہوگی، اور اگر آپ لوگ پہلے آ جائیں گے شاید تھوڑا پہلے بھی شروع ہو جائے گی. پہلے شروع ہو یا نہ ہو لیکن پہلے ختم ضرور ہوگی، چونکہ مجھے سفر کر رہا ہے اور جانا ہے، لہٰذا کل کی مجلس 10 بجے کے پہلے پہلے حتماً 9:50 تک یا 9:55 تک ختم ہو جانا ہے. اگر آپ پہلے آ جائیں گے اور منتظمین بھی آمادہ رہیں گے شاید تھوڑا سا پہلے بھی شروع ہو جائیں گے. کیوں؟ ایک دین دوسرے دین کے بالکل مقابلے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے. اسلام اسلام کے مقابلے میں کیوں آیا تاریخ میں؟ شیعت شیعت کے مقابلے میں کیوں آتی رہی اور کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یا تو وہی نادان لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، بے چارے لوگ ہیں، جن کے لیے کل آپ کے سامنے رکھ کے ان سے ہمدردی کی جائے، ان کو بلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، ان پر رحمت کی جائے، یا تو منافق لوگ ہیں، وہ لوگ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، عام لوگ دھوکہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دوسروں کو بھی دھوکہ دیا ہے، خود کو بھی دھوکہ دے رکھا ہے. قرآن ایک صفت بیان کرتا ہے منافقین کی، پہلے ہی سورہ میں، پہلے ہی دوسرے ہی صفحے پر، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یخدعون اللہ ورسولہ، ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم، یہ کسی کو بھی دھوکہ نہیں دے رہے، صرف خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بہت سارے ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جوانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ سب کے سب بیچارے لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. دو خطبے کا میں تھوڑا تھوڑا حصہ لے کے آیا تھا لیکن ابھی موقع نہیں رہ گیا، انشاءاللہ اگر کل مجلس جلدی شروع ہو گئی تو چند جملے امیر المومنین کے اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، جو تاریخ کی ایک بڑی حقیقت ہے، تاریخ کی ایک عظیم ترین مشکل، یعنی دین کی تاریخ، دین کی تاریخ کی سب سے بڑی مشکل ہمیشہ رہی ہے دین کے اندر سے ایسا دین لایا جائے کھڑا ہو جائے. لہذا جناب عیسیٰ کے دین کو کافروں نے آ کر ختم نہیں کیا، جناب عیسیٰ کے دین کے اندر ہی سے ایسا دین پیدا کیا کہ جناب عیسیٰ کے دین کو بالکل نابود کر دیا. جناب موسیٰ کا دین آ کر دوسروں نے نہیں ختم کیا تھا، بلکہ جناب موسیٰ کے دین کو اندر ہی سے ایک گروہ ایسا پیدا ہوا کہ اتفاق سے بن کر آئے تھے ایسے لوگ. سب جناب عیسیٰ کے دین کو جب انہوں نے تباہ کیا، وہ پولس نامی شخص، اس نے آ کر، سخت دشمن تھا جناب عیسیٰ کا، لیکن دیکھا کامیاب نہیں ہو رہا تو آ کر عیسائی ہو گیا، اور عیسائی ہونے کے بعد آ کر اس نے جناب عیسیٰ کے سارے دین کا تہس نہس کر دیا. یہ تاریخ ہے پوری، کوئی ایک دین کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ ہے. اس پر شاید آپ اتنا ضروری نہ سمجھتے ہو کہ جاننا چاہیے یا لازم ہے جاننا، لیکن جو لوگ واقعی تھوڑا سا بھی دیداری کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا، وہ اتنا ضرور جان لیں کہ دیداری اگر تھوڑی سی کم بھی کر لی جائے تو کوئی اتنی بڑی مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر دین کو تھوڑا کم سمجھا گیا تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ پہلے دن جملہ عرض کیا تھا، دین کا عمل تھوڑا کم بھی کر لیا جائے تو اللہ کو ہمارے عمل کی ضرورت نہیں ہے، ایک سجدہ بھی اگر خلوص سے کر دیا جائے تو اللہ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. البتہ یہ نہیں کہ چھوڑ دے انسان, جتنا واجب قرار دیا گیا جتنا انسان چاہے کرے, واجب کو کم سے کم کرے, لیکن اگر اس دینداری کے وجوب کو چھوڑ کر باقی کچھ چیزوں میں تھوڑا کمی بھی کر دی جائے تو اتنی بڑی کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. لیکن اگر دین کے سمجھنے میں انسان نے غلطی کر دی تو پھر دین کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا ہے, جو آج پوری صورت نظر آ رہی. اور حسین ابن علی کے مقابلے میں بے دین لوگ نہیں آئے تھے, دین کے ساتھ آئے تھے. حسین ابن علی کے دین کے مقابلے میں بنی امیہ کا دین, عمر سعد کا دین, ابن زیاد کا دین سامنے آیا تھا. اور آ کر ایسے بے رحم لوگ, چونکہ شرافتیں ختم ہو جاتی ہیں, دین ہو تو انسان میں شرافت ہوتی ہے, دین ہو تو انسان کو اصولوں کا خیال ہوتا ہے, پرنسپلز کا خیال ہوتا ہے, قانون کا خیال ہوتا ہے, لیکن جب دین نہ ہو تو پھر کوئی شرافت نہیں ہوتی, کوئی بھی حد نہیں رہ جاتی. حسین ابن علی نے یہی آواز, آخری جملہ حسین ابن علی کا مخاطب عمر سعد کے لشکر کو کر کے یہی کہا تھا کہ اگر تمہیں دین نہیں ہے تمہارے پاس, یا شیعتا آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے شیعو, یہ جملہ ہے حسین ابن, آخری جملہ, وہ بہت ہی تاریخی جملہ ہے یہ, یا شیعتا آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں. جو شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پیروکار, شیعہ کے معنی یہ نہیں جو شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا وہ شیعہ ہو گیا, نا, شیعہ یعنی جو جس کی پیروی کرنا شروع کر دے وہ اسی کا شیعہ ہے, بالکل واضح سی بات ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, جو جس کی ہی پیروی کرنا شروع کر دے وہ اسی کا شیعہ ہے. امام حسین اسلام نے عمر سعد کے لشکر کو کہا تم شیعہ ہو, لیکن کس کے شیعہ ہو؟ ابھی کہتے بھی ہیں نا بعض لوگ, بعض جوانوں سے کالج میں, کہ شیعوں نے قتل کیا, شیعہ رو رہے ہیں. نہیں, وہ نہیں رو رہے جنہوں نے قتل کیا, ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ شیعوں ہی نے قتل کیا, حسین ابن علی کو شیعوں نے قتل کیا, کیونکہ حسین ابن علی نے کہا کہ شیعوں نے قتل کیا, چونکہ میدان کربلا میں شیعہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں, ادھر بھی شیعہ تھے ادھر بھی شیعہ تھے, لیکن ادھر امیر المومنین کے شیعہ تھے, حسین ابن علی کے شیعہ تھے, ادھر ابو سفیان کے شیعہ تھے. شیعہ یعنی پیروی کرنے والا, جو جس کی پیروی کر رہا وہ اسی کا شیعہ ہے, جس کی پیروی کر رہا, یعنی کہ کس گھر میں پیدا ہوا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا, جس کی بھی پیروی کرنا شروع کر دے انسان اسی کا شیعہ بننا شروع ہو جاتا ہے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے عمر سعد کے لشکر کو چیخ کر بلا کر فریاد بلند کر کے کہا کہ یا شیعتا آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں اور شیعو, ان لم یکن لکم دین, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, وکنتم لا تخافون الماد, اور تم اگر آخرت سے نہیں ڈرتے, فکونوا احرارا فی دنیاکم, تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان بن کے رہو, آزاد انسان بن کے رہو. کیوں آزاد بن کے رہو؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لڑتے لڑتے ابھی جنگ جل رہی ہے, لیکن گھوم کے دور سے ایک لشکر گیا اور خیمے کی طرف حملہ کرنا شروع کر دیا, حسین ابن علی کی موجودگی میں, امام کی موجودگی میں. اور وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ جنگ حسین ابن علی کی ایسی تھی کہ حسین ابن علی سے جنگ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے, تو انہوں نے سوچا کہ حسین امام کو روکنے کا راستہ یہ ہے کہ خیمے پر حملہ کر دیا جائے. اور جب خیمے پہ حملہ کیا گیا, ادھر شمر نے آواز دی پکار کے, اے حسین آپ دریائے فرات کی طرف بڑھ لیں, دیکھیں ادھر آپ کے خیموں پر حملہ ہو رہا ہے. وہاں پر پیچھے مڑ کر امام نے دیکھا اور مڑ کر یہ آواز بلند کی, یا شیعتا آل ابی سفیان, اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں, ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون الماد, اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے, اگر تم آخرت سے نہیں ڈرتے, فکونوا احرارا فی دنیاکم, تو کم سے کم اس دنیا میں آزاد انسان بن جاؤ. اگر آزادی کا بھی خیال نہیں, آزاد انسان کے کچھ اصول ہوا کرتے ہیں, کم سے کم اتنا اصول ہے کہ کسی کے مرد کے ہوتے ہوئے ان کی خواتین پر حملہ نہیں کیا جا سکتا. ہم جنگ کر رہے ہیں, تم جنگ کر رہے ہو, وہاں کا جملہ ہے اقاتلکم متقاتلونی, تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو, میں تم سے جنگ کر رہا ہوں, آؤ جنگ کرو, آؤ لڑو, فرجؤ الی احصابکم, اگر تمہیں آزادی کا بھی خیال نہیں ہے تو کم سے کم غیرت عرب کا تو خیال رکھو, عرب تو ہو تم, ان کنتم عربا, اگر تم عرب ہو تو کم سے کم اپنے حسب و نسب کا خیال رکھو, کم سے کم غیرت عرب کا خیال رکھو کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خیموں پہ حملہ نہ کرو. یہ حسین ابن علی کی مجبوری تھی عزیز. حسین ابن علی ایک ایسے وقت میں جنگ کرنے کے لیے گئے تھے, ایک ایسے وقت میں امام کو جنگ کرنی پڑی کہ جہاں پر خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا, کیونکہ اس کے پہلے جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے تو مطمئن ہو کر جنگ کرتا تھا, کیونکہ یہ سوچتا تھا کہ میں تو جنگ کرنے آیا ہوں لیکن پیچھے خیموں کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے, میں پانی بھرنے کے لیے آیا ہوں. خیمے کی طرف دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب خیمے کے دروازے پر کوئی بھی کھڑا ہوا نہیں, کوئی بھی نہیں. حسین ابن علی کی یہ تنہائی, یہ چند لمحے کی تنہائی حسین ابن علی کی زندگی بھر گریا کرنے کے لیے کافی ہے. تھوڑی دیر کے لیے کتنا تنہا ہو گیا تھا. اور اسی لیے جنگ بھی ایسے انداز سے کرتے تھے کہ حملہ کر کے آگے بڑھتے تھے لیکن تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ جاتے تھے تاکہ خیمے سے بہت دور نہ جانے پائے, تاکہ امام خیمے سے بہت دور نہ جائے, کیونکہ ڈر اس بات کا تھا کہ یہ بے شرف درندے کہیں خیموں پر حملہ نہ کر دیں میرے ہوتے ہوئے. لہذا امام کے جنگ کرنے کا انداز یہ تھا کہ جنگ کرتے کرتے آگے بڑھتے تھے, جب دشمن تھوڑا پیچھے چلا جاتا تھا تو پھر پیچھے آ کر ایک مرکز پہ ٹھہر جاتے تھے, پھر دشمن حملے کرتا تھا پھر امام حملے کرتے تھے, لیکن بہت دور تک آگے نہیں جاتے تھے کیونکہ خیموں کو بھی دیکھنا تھا, خیموں کا بھی خیال رکھنا تھا. اور جب امام نے یہ جملہ کہا تو امام کے جملے کا یہ اثر ہوا اور لشکر پیچھے آ گیا, لیکن پیچھے آنے کے بعد چاروں طرف سے امام کو گھیر لیا. چونکہ اس کے پہلے سامنے لشکر ہوتا تھا, سامنے امام جنگ کر رہے ہوتے تھے, لیکن اب وہ لشکر جو خیمے کی طرف پیچھے چلا گیا تھا وہ پیچھے سے بھی پلٹا اور چاروں طرف سے حسین ابن علی کو گھیر لیا, اور چاروں طرف سے تیر و تلوار کے حملے ہونا شروع ہوئے. جو تیر و تلوار نہیں مار پاتا تھا وہ حسین ابن علی پہ پتھر مار رہا تھا. حسین ابن علی کے مسائل پڑھنا بہت سخت ہے. پتھر مار رہا تھا, ایک پتھر پیشانی پر بھی آ کر لگا خون جاری ہو, خون صاف کرنا چاہتے تھے کہ تیر آ کر پیشانی پہ لگ, تیر کو پیشانی سے کیسے نکالے, تیر کو جسم کے دوسرے حصے سے آسانی سے نکالا جا سکتا ہے لیکن سخت پیشانی سے تیر نکالنا بڑا مشکل کام تھا. حسین ابن علی نے چاہا کہ تیر کو نکالے کہ تین پھل کا تیر آ کر سینے میں پیوست ہو, اور اس طرح سے پیوست ہوا کہ چاہا کہ تیر کو کھینچے لیکن نکلنا نہیں تھا, پیچھے سے تیر کو پکڑ کے جو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہوا, آواز دی بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ کہتے کہتے حسین گھوڑے سے زمین پہ آنا چاہتے ہیں تو تیروں تلواروں نیزے مار مار کے حسین کو داہنے بائیں کیا جا رہا ہے, اور آخر میں حسین گھوڑے سے زمین پر آئے, ٹیلے کی بلندی پر بہلائی, اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا نواسا ہے, یہ میرا ماجہ. پروردگار ہمارے سچے سے سامان قبول فرما، پروردگار ہمیں راہ اہل بیت پر اور حقیقی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں بہتر سے بہتر شکل میں اللہ سے نالی کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمارے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے جس راہ میں آگے بڑھنے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، پروردگار کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کو عزت و تولیہ عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما،